لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون الله وقارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد گرامی قدر سامعین چونکہ بنیادی طور پر یہاں تشریف لانے والے دوستوں کی اکثریت ان علماء کرام پر مشتمل ہے جو ہمارے نظم میں مختلف مقامات پر دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں اور وہ یہاں تشریف لاتے ہیں کہ انہیں کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی کے حسن سے آگاہ کیا جائے اور وہ جب اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو دل جمی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ دین مبین کی خدمت بجا لائیں. سو گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر میری توجہ اور میرا خیال ان لوگوں کے منصب اور ان کے منصب کے تقاضوں کی طرف رہتا ہے. تو آج جو بات مجھے خود سیکھنی ہے اور آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانی ہے وہ ہے باوقار زندگی کا تصور. جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باوقار زندگی کے سرچشمے تلاش کروں تو خود طبیعت سراغ لگانے کی طرف مائل ہوئی کہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں وقار کا تصور کیا ہے. جب تک یہ بات اچھے طریقے سے کھل نہیں جاتی, اپنی زندگی کو باوقار بنانا از بس دشوار رہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں وقار لفظ اور اس کے استعمالات اور اس کے تقاضوں کی طرف بڑھوں, میں مغربی زندگی کا ایک حوالہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. سوچا میں نے کہ انگریزی ادب میں اس وقار کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اگر وقار کا تصور عالمی ہے تمام قوموں کے ادب میں اس کا وجود ہے تو شاید اس کی تہ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ڈکشنری دیکھی, ڈگنیٹی کا لفظ سامنے آیا, جب عزت کے سرچشموں کی طرف بڑھا تو آنر کا لفظ سامنے آیا. خیر انگریزی بھی وسیع زبان ہے, اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ مطالعے میں آئے, لیکن جو چیز اپنی گفتگو کو اس حوالے سے شروع کرنے کا پس منظر بنی وہ ایک انسائیکلوپیڈیا کا مطالعہ ہے. اس کا مؤلف ڈگنیٹی کے حوالے سے بڑی خوبصورت عبارت نقل کرتا ہے. وہ لکھتا ہے, مین ہیونگ انرجی پاور اینڈ فورس. باوقار آدمی کون ہے؟ کہتا ہے جس کے پاس انرجی پاور اور فورس کا سرچشمہ ہو, یا وہ ان تین چیزوں کا حامل ہو. خیر انسائیکلوپیڈیا کے مؤلف نے تو بات ختم کر دی, لیکن ہمارا سوز ذہن بڑھ گیا کہ اس نے یہ لکھ دیا کہ باوقار آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس انرجی ہو, پاور ہو اور فورس ہو. تو بے چینی طبیعت کی اور بڑھ گئی کہ واٹس ڈفرنس بٹوین انرجی پاور اینڈ فورس. فورس میں اور پاور میں اور انرجی میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ یہ تینوں لفظ انگریزی زبان کا جو اسکالر ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے روزمرہ میں استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں جو آئندہ یا بندہ, جو آدمی تلاش کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چشمہ مل جاتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے, اپنی تشنے بھی دور کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ تلاش کرتے کرتے اسلام کے جو اپنے سر چشمے ہیں انہی سے مجھے مدد ملی, اور حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز کے مقالات پڑھے, اور کشف المعجوب کا خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کیا. ان بزرگوں کی پاکیزہ صحبت نے اس راز کو منکشف کر دیا اور اس راز کو کھول دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئلہ جلائیں تو کوئلے کے جلانے سے آپ کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے, اس سے آپ ریلوے کا انجن بھی دوڑا سکتے ہیں. آپ نے سوئچ آن کیا, آپ کی خوش بختگی کے پاکستان میں بجلی موجود تھی اور آپ کے بلب روشن ہو گئے. تو یہ کیا حادثہ رونما ہوا کہ آنن فانن سوئچ آن کیا اور کمکمے روشن ہو گئے؟ دراصل سوئچ آن کرنے سے کوئی چیز پروڈیوس ہوئی, کوئی چیز پیدا ہوئی جس نے کمکموں کو روشن کر دیا. جناب علی, اسی سے ملتی جلتی مثال آپ کو دوں گا. آپ نے کھانا کھایا, دودھ پیا, تو آپ کے جسم کی نقاہت دور ہوئی اور آپ اس قابل ہوئے کہ آپ چلنے پھرنے لگے, دوڑنے لگے. تو آپ کے بدن میں غذا کے استعمال سے ایک چیز پیدا ہوئی. تو امام غزالی, جو میں کہتا ہوں غضب کا سکالر اور حکمت آشنا شخص ہے, مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ امام غزالی جیسا بندہ پیدا ہوا. امام غزالی کہتے ہیں کہ غذا کے استعمال سے جو چیز بدن میں پیدا ہوتی ہے یہ حرارت ہے جو جسم کو متحرک کرتی ہے. جناب اسی کو انگریزی میں انرجی کہتے ہیں کہ یہ دراصل کسی چیز کا مقدمہ ہوتی ہے, یہ خود طاقت نہیں ہوتی, یہ طاقت کا دیباچہ ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جس وقت انرجی کو پروڈیوس کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹور کر لیا اور آپ اس کے استعمال پر قادر ہو گئے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ طاقت بن گئی, پاور بن گئی. اگر آپ اس کو سٹور نہ کر سکتے تو مجھے علامہ مشرقی کے الفاظ یاد پڑے. وہ کہتا ہے کہ میں کبھی یہ سورج کی طرف دیکھتا ہوں, صبح سے لے کر شام تک میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو کسی آدمی نے کہا کہ سورج کو دیکھنے سے پاگل ہونے کا کیا معنی اور کیا ربط؟ اس نے کہا میں سوچتا ہوں کہ اتنی انرجی سورج زمین کی طرف پھینکتا ہے اور سارا دن وہ زمین پر, آغوش زمین پر پڑتی رہتی ہے, کوئی اس کو سٹور نہیں کرتا، کوئی اس کو سنبھالتا نہیں ہے، اور وہ برستی ہے بارش کی طرح، اور بارش کا پانی پھر نالوں میں بہہ کر سمندر تک جا پہنچتا ہے، لیکن سورج کی روشنی ضائع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جو آئنسٹائن کا کلاس فیلو تھا، اور اس نے ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی میں شمسی توانائی کا تصور دیا تھا. بعد میں انگریزوں نے اس کو چرا لیا. شاطر قوم تو وہ ہے ہی ہے. تو جناب والا، سورج جس وقت کرنیں اپنی زمین پر پھینکے تو یہ انرجی ہے، اور اگر آپ اس کو سٹور کر لیں کہیں اور آپ اس کو ری پروڈیوس کرنے پر قادر ہو جائیں تو اس کو بولیں گے یہ پار ہے، یہ اب طاقت بن گئی ہے. اور غضب کی بات امام غزالی نے کی. امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر پاور جو ہے وہ فورس نہیں ہوتی. پاور فورس کس وقت بنتی ہے؟ پاور فورس اس وقت بنتی ہے کہ جس وقت آپ اپنی گٹھی کی ہوئی طاقت سے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں. جس وقت پار دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے قابل ہو جائے. متاثر کرنا دونوں طرح ہو سکتا ہے، یا آپ نفع پہنچاتے ہیں یا آپ نقصان پہنچاتے ہیں. تو جناب اس کو فورس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں طبیعیات کا بھی طالب علم رہا اور نیوٹن کے کلیے بھی میرے سامنے ہیں. وہاں پاور کی بات نہیں کی گئی، وہاں فورس کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. آئیے جناب، اب میرا موضوع آسان ہو گیا اور میری گفتگو کی چابی مجھے مل گئی. میں نے مغربی ادب کو کھنگال کر کے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی کہ بندہ جس وقت بے وقار ہوتا ہے تو اس کے پاس نہ انرجی ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ فورس ہوتی ہے، اور جس وقت اس کے بدن کے اندر وقار آ جائے تو رب کریم فورس، طاقت، پاور ہر ایک کی چابیاں اس کے سپرد کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں سمونے کی تڑپ پیدا کر لیں اور اچیو کرنے کی تڑپ پیدا کر لیں تو زندگی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور میٹھی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر حسن بھی آ جاتا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں کہہ سکتا ہوں یہ بات. آپ کی تحریک اور آپ نے جس موومنٹ کے بنیاد غار حرا سے لی اللہ تعالی کی جانب سے، جناب اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان بے وقار نہ ہو، انسان باوقار ہو جائے اور اس کے اندر حسن آ جائے، اس کے اندر جمال آ جائے، اس کے اندر خوبی آ جائے، اس کے اندر ایبلٹی آ جائے، اس کے اندر کیپبلٹی آ جائے. اگر فلسفی نہ بن جاتی تو میں اس پر بھی رکتا کہ ایبلٹی میں اور کیپبلٹی میں کیا فرق ہے، لیکن میرے خیال میں میرا عنوان انگریزی کی ٹرمینالوجی نہیں، میں پھر اپنے ہی عنوان کی طرف آؤں گا. اور میرے عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کیا سراغ لگائیں کہ ہم اپنی زندگی کو باوقار کیسے بنا سکتے ہیں، اور وقار کا تصور کیا ہے، اور اپنے آپ کو بے وقار ہونے سے محفوظ رکھیں اور بچانے کی کوشش کریں. ویسے تو میں نے قرآن مجید کی آیات کا بھی حوالہ دینا ہے، لیکن میرے دل کی تڑپ ہے، میرے پیر و مرشد ہیں، میرا سارا سلسلہ ان کی نگاہ کی حنایت ہے. میری مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. میں ان کے حوالے سے ایک حدیث شریف بیان کرنے لگا ہوں. اس کا تعلق وقار ہی سے ہے. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لم یسبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ. یہ جو ابو بکر صدیق تم سب میں سے آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، السابقون الاولون میں مقام رفیع پا گئے، گویا سوالیہ نشان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نور ہونٹوں سے کیسے موتی نچھاور کیے گئے. اور میں یہ بھی کہوں کہ لوگ پیر ہونے کا فلسفہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرید کی کبھی تعریف نہ کرو. لوگ پروٹوکول کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سربراہ کبھی اپنے چھوٹے کی تعریف نہ کرے. اپریسیشن کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن میرے آقا مولا کا انداز تربیت دیکھیں کہ ابو بکر غلام ہیں اور وہ آقا ہیں، اور یہ غلام اپنے آقا کی تعریف نہیں کر رہے، آقا اپنے غلام کی تعریف کر رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم یسبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تم سب میں سے آگے نکل گئے، بڑا مقام رفیع پایا. کس وجہ سے؟ فرمایا کہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملا. وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک چیز ہے. اب بے شئی ان پر اگر نکرہ میں آپ ڈوبیں تو یہ تو یہ بھی آپ مانا کر سکتے ہیں، ایک معمولی چیز ہے. جس معمولی چیز نے اس بندہ خدا کو اتنا عظیم کر دیا کہ کاروان اسلام میں سب سے آگے نکل گئے، اور اگر اس کو تفخیم کی لیں تو پھر معنی یہ ہے کہ وہ ہے چھوٹی چیز، لیکن اس کو قدر اور عزت میں چھوٹی نہ سمجھ لیں، وہ بہت بڑی چیز ہے. جس بڑی چیز کی وجہ سے، شان والی چیز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ اسلام میں سب سے آگے نکل گئے. کہتے ہیں کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعریف فرمائی تو ابو بکر صدیق موجود تھے. یاد رکھنا کہ یہ جو معروف ہے کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جناب اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں کہ وہ کون سا ماحول ہے جس ماحول میں، اور وہ کون سی کیفیت ہے جس میں کسی کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ پتنگ اڑا سکتے ہیں اور پتنگ واپس لا نہیں سکتے ہیں تو پھر کسی کے سامنے تعریف نہ کریں، لیکن اگر آپ اڑا بھی سکتے ہیں واپس لا بھی سکتے ہیں تو پھر کیا حرج ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں. اس لیے کہ جناب کسی کے سامنے تعریف کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفس آلودہ نہ ہو جائے، لیکن اگر کسی کی تعریف سے نفس میں خوشیاں اور مسرتیں پیدا ہوں، اور بندہ اگر پہلے آسمان پر ہے وہ دوسرے پہ چلا جائے، تو یاد رکھنا وہ اپریسیشن نور ہوا کرتا ہے، وہ تعریف جو ہے وہ نور نور ہوا کرتی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کائنات بھی تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مربی کائنات بھی تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بھی تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی دھڑکنوں کی رفتار جاننے والے رسول تھے. میں رکا اس لیے ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کس آدمی کی صحبت میں بندے کو بیٹھنا چاہیے. حضرت جنید بغدادی جناب والا، یہ میں کسی راجہ بازار یا میں بھاٹی کے آدمی کی مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ حضرت جنید بغدادی کی مثال دے رہا ہوں جس کے سامنے محدثین، مفسرین اور علماء گردن جھکا کر کے بیٹھا کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ کس کی صحبت، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی صحبت میں بیٹھا کرو جو تمہارے نفس کو اسی طرح جانتا ہو جس طرح خدا تمہیں جانتا ہے. اس شخص کی صحبت میں بیٹھا کرو جس کی نظر میں اتنی وسعت ہو اور جسے اللہ رب العالمین نے اتنی بصارت اور اتنی بصیرت دی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ نفس بگڑتا کیسے ہے اور نفس بنتا کیسے ہے. اور کسی آدمی نے کہا کہ لفظ بڑے خطرناک ہیں حضور. آپ نے کہا کہ اس طرح جانتا ہو جیسے خدا جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو یہ سوچ کے کہا ہے جیسے خدا بندوں کے گناہ جانتا ہے لیکن وہ عیبوں پر پردے بھی ڈالتا رہتا ہے. فرمایا کہ جو کامل شخص ہوتا ہے وہ نفس کو جانتا بھی ہے لیکن کسی کو بے پرد نہیں کیا کرتا ہے، کسی کے عیب نہیں اچھالا کرتا ہے. تو جناب میں واپس آپ کو لے جاؤں، کہیں ہم بات پھیلتے پھیلتے زیادہ نہ پھیل جائے اور وقار کی رسی پر میری گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نہ پڑ جائے. تو حضور نے تعریف کی اپنے مرید کے سامنے، اور تعریف اس لیے کی کہ حضور کو پتا تھا کہ جس وقت میں مدح اور تعریف کے لفظ دوں گا ابو بکر کو تو ابو بکر کا لفظ اور مجلہ ہوگا اور روشن ہوگا، اس میں مسرتیں آئیں گی، یہ خوش ہوگا اور یہ مقام رفیع کی منزلیں اور تیزی سے طے کرنے لگ جائے گا. اور رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کے الفاظ، لم یسبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ. ایک اپنے زمانے کی ایک گندگی کی بھی نشاندہی کر دوں، نہ جانے ہمارے علماء کے قافلے کو کیا ہوا کہ وہ صحابہ پاک اور عظیم شخصیتوں کو تولنے کے چکر میں بغض اور حسد اور رکاوٹوں میں ایسے پڑ گئے کہ ایمان کی جمالیاتی قدریں مٹنے لگ گئیں. صاحب جس وقت سینے میں ایمان آتا ہے تو جو عزت والا ہوتا ہے وہ عزت والا دکھائی دیتا ہے، جو قدر والا ہوتا ہے وہ قدر والا دکھائی دیتا ہے. کتنا بدقسمت انسان ہے جو اپنے دل کے دریچے ابو بکر صدیق ایسی ہستیوں کے لیے نہیں کھول سکتا، اور کتنا بدبخت انسان ہے کہ جو اپنے دل کے کباڑ مالا علی کی عظمت کے لیے نہیں کھول سکتا، اور فضیلت والوں کی فضیلت نہیں مانتا اور شان والوں کی شان نہیں مانتا. جس وقت آپ اپنے دل کو واہ کریں گے، مالا میں تو تیرا بندہ ہوں، تیری ہر بات کو مانوں گا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، مالا میں تیرے رسول کا غلام ہوں، میں ان کی اطاعت میں ڈوبوں گا، ان کے نام کی مالا جپوں گا، وہ جو فرمائیں گے وہ میرا سرمایہ حیات ہوگا، اور تیرے نبی کی کوئے محبت میں مجھے جو قدم نظر آئے گا اس قدموں کی دھول میرے سر کا تاج ہوگا. جس وقت ایک جمالیاتی شان ایمان میں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھے کہ آسمان اور زمین کے خالق نے تمہیں انعام عطا کیا ہے. جناب والا، ہم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جس وقت باتیں سنتے ہیں، جس کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں اسی کے قدم چوم لیں اور اسی کے ہاتھ چوم لیں کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی گلی میں پھرا ہے اور اس نے جمال رسول کو دیکھ کر کے کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا ہے. جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لم یسبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ. ابو بکر جو سب سے آگے بڑھے، آگے نکل گئے. جناب یہ روزوں کی کثرت سے نہیں اور نماز کی کثرت سے بھی نہیں. ولیکن نہو بشئی, لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے یا قدر والی ایک چیز ہے جس نے ابو بکر صدیق کو اتنا بڑا مقام دیا. وقار فی القلب, فرمایا کہ وقار فی القلب, بس اب وقار کا لفظ میرا عنوان ہے اور یہ عنوان ابو بکر صدیق کے دل کا بھی ہے, ان کے دل کا بھی ہے. رسول کریم علیہ وقار ہی سے ہے وقار, مادہ دونوں کا ایک ہے, جو مادہ وقار کا ہے وہی مادہ وقار کا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس ایک شے ہے جو ابو بکر کے دل کا وقار بن گئی ہے, جو ابو بکر کے دل کا وقار بن گئی ہے, ابو بکر کے دل میں جم گئی ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو تفسیر الشے بالشے کی حیثیت سے بھی لے سکتے ہیں. معنی یہ ہے کہ دراصل ان کے قلب کا وقار, ان کا سنجیدہ رہنا, ان کا متین رہنا, ان کا خدا پرستی کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا, سوز و گداز اور دیر دیر تک روتے رہنا اور عشق رسول اور رحمت عالم کی اطاعت میں ڈوبے رہنا, یہ ہے وہ شے جس نے ابو بکر صدیق کو سب سے آگے کر دیا ہے. گرامی قدر, اور اگر تفسیر الشے بالشے کا قاعدہ اگر نہ لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پھر کیا چیز ہے. تو فرمایا کہ ابو بکر عشق رسول میں اتنے آگے نکل چکے تھے اور محبت رسول میں اس قدر بلند پرواز ہو چکے تھے کہ یہ عشق رسول انہی کا حصہ اور انہی کا مقام. اگر میں رکتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کس مقام کا حوالہ دیتا. کیا غار ثور حوالہ نہیں بنتا؟ غار حرا سے جس وقت شاداں و فرحاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتریں اور قرآن پڑھیں, تو مولا علی اور خدیجۃ الکبریٰ کی طرح سب سے پہلے قافلہ اسلام میں داخل ہونا اور پھر مدینہ شریف میں آنا, پھر ہر غزوہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا, پھر نہ کوئی بڑی بات ہے, نہ کوئی ڈینگ مارتے ہیں, نہ کوئی تکبر ہے, نہ کوئی غرور ہے, اور بالکل غلاموں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رہتے ہیں. جی جناب, یہ انہی کا حصہ تھا کہ حضور اگر تشریف فرما بھی ہوتے تو آپ اپنی چادر لے کے کبھی سایہ بنا دیتے اور کبھی چادر کا پنکھا بنا لیتے اور حضور رحمت عالم پر ہوا جو ہے وہ دینے لگ جاتے. رحمت عالم نے ایک موقع پر پوچھا کہ ابو بکر یہ کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ آقا اور غلام کا فرق پتہ چل جائے کہ میں غلام ہوں, میں نوکر ہوں, میرا کام ہی یہی ہے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. جناب علی, یہ وقارہ کا لفظ میں نے وقار, اب میں پھر ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا. اب مولانا ہے تو مولانا, آپ مدرس ہیں تو مدرس, آپ خطیب ہیں تو خطیب, آپ شیخ الحدیث ہیں تو شیخ الحدیث, آپ صرف پڑھاتے ہیں تو صرف, آپ ناؤ پڑھاتے ہیں تو ناؤ, آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں تو ٹیچر, آپ ایک دین کا جذبہ رکھتے ہیں اور زیادہ علم آپ کو نہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے اندر وقار پیدا بھی کریں, اور جو شخصی وقار اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی حفاظت بھی کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف آپ کو سنائی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر یوم السقیفہ اخلم منی و اوکر. یہاں بھی چونکہ حضرت عمر نے وقار ہی سے ماخوذ ایک لفظ استعمال کیا اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا, تو میں اس کا حوالہ دینے پر مجبور ہو گیا. یہ سقیفہ بنی سہدہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے مدینہ شریف کی حاضری. کبھی آپ مدینہ شریف جائیں تو باب السلام کی طرف سے آپ مشرق کی طرف منہ کر کے بڑھیں تو جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان میں جو ایک 90 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے, ایک طرف وہ نور ہوٹل ہے, دوسری طرف مبرورہ ہے وغیرہ وغیرہ, اس اینگل کے اندر اب بھی ایک باغ ان عربوں نے محفوظ چھوڑا ہوا ہے. باقی ساری چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر لیا, لیکن ایک حدیقہ ہے, ایک باغ ہے, وہ بہت خوبصورت باغ انہوں نے بنایا ہے جناب. اس میں کھجوریں بھی ہیں, اس میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یاد کراؤں, وہ اس لیے محفوظ کیا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے وصال کے بعد سب سے پہلی بیعت حضرت ابو بکر صدیق کی اسی حدیقہ میں ہوئی تھی, اور اس کو محفوظ ان لوگوں نے رکھ لیا ہے. اور وہ ہے سقیفہ بنی صاحب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, کان ابو بکر یوم السقیفہ اقلم منی واوکر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت ہوئی تو سقیفہ کے مقام پر کہتے ہیں کہ ابو بکر حلم میں اور وقار میں مجھ سے بہت آگے بڑھ گئے. فرماتے ہیں وقار میں اور حلم میں, اوکر کا لفظ استعمال کیا اور احلم کا لفظ امیر المومنین نے استعمال کیا کہ ان کا وقار مجھ سے بڑھ گیا اور ان کا حلم مجھ سے بڑھ گیا. وجہ وہی ہے کہ وصال کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا, میں یہ لفظ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حلم اور متانت کا پیکر وہ صحبت رسول کی برکت سے انوار میں ڈوبا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کی خوبی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی تعریف, تمجید اور تحمید نہ بھولیں, اور آپ نے سب سے پہلے اسی طرح اللہ کی ثنا بیان کی جس طرح مدینہ کی مسجد کے ممبر پر حضور اللہ کی ثنا اور حمد بیان کیا کرتے تھے. گرامی قدر سامعین, قوموں کی تاریخ میں یہ موقع بڑا دگرگوں کر دینے والا ہوتا ہے کہ جس وقت قائد دنیا سے جائے اور وہ اپنے فکری مسلک حیات پر گرفت مضبوط رکھے, بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر میں ان ہیجانوں کی کہانی آپ کو بتاؤں تو یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے اور ایک عنوان ہے کہ کیسے کون مرا تو کس کے ساتھ کیا ہوا. یہ صرف رحمت عالم کے جو صحبت کے پروردہ لوگ تھے یہ ان کا خاصہ ہے کہ ابو بکر صدیق آئیں ممبر پر چڑھیں اور خطبہ دیں اور پہلے خدا کی تعریف کریں جیسے حضور تعریف کرتے تھے, اور حضرت عمر جس وقت 18 لاکھ مربع میل سر زمین کے حاکم, جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور ٹوکنے والا نہیں ہے, جس وقت وہ ممبر پر چڑھے تو پھر بھی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کے لفظ اپنی زبان سے ادا کرے. یہی شان علی کی تھی, یہی شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی تھی. میں کہوں گا نہ صرف ان کی شان بلکہ یہ شان تو کربلا کے اندر بھی تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر اور تیروں کی بارش میں کھڑے ہو کر امام حسین نے جس وقت خطبہ دیا تو اللہ کی تعریف کو نہ بھولے. ان دنوں میں سورہ نازعات کی تفسیر لکھ رہا ہوں, تو تفاسیر کے اوراق کھنگالنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں اس تلاش میں پڑ گیا کہ ہر مفسر نے تقریباً 600 تفاسیر میری نظر سے گزری, ہر مفسر نے بسم اللہ کی تشریف فاتحہ کے ساتھ ہی کی ہے, راضی ہو یا غزالی ہو یا طبری ہو یا قرطبی ہو یا آلوسی ہو یا اسماعیل حقی ہو, یہ جو بھی مفسر ہیں انہوں نے بسم اللہ کی تشریح حضرت مولانا شان جہاں فاتحہ کے ساتھ ہی کی ہے. تو میں سراغ لگانے لگ گیا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے لائی گئی ہو, تو بسم اللہ کا تعلق ہر صورت سے ہو, تو جو صورت کے ساتھ بسم اللہ کا تعلق ہے وہ ہر مفسر نے ہر جگہ صورت کی ابتدا میں بیان کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تلاش کرتے کرتے تین تفسیریں میری نظر سے گزری کہ صرف وہ اللہ کے تین بندے ہیں کہ جنہوں نے 114 صورتوں کی تفسیر لکھی اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کی تشریح لکھی اور اس کو ایک نئے انداز سے اور ایک جدت ترازی کے ساتھ اس تفسیر کو نقل کیا. ایک دکن حیدرآباد کے علامہ مہیمی ہیں, سید بادشاہ تھے, انہوں نے عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی, وہ ہے. اور ایک نظم الدرر کا مؤلف ہے, بقاہی ہے, جیلی ہے. تو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ تفسیر جس وقت میں لکھی اور بسم اللہ شریف کے رموز میں اترنے کی طرف بڑھا تو میں سوچنے لگ گیا. وہ ایک جگہ علامہ بیکاہی لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے, یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ آپ حضور نبی یہ کریم علیہ السلام سے لے کر کے آپ آج تک کہتے ہیں ساری مسجدوں کے خطبے سنیں, اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سارے معلمین کے خطبے اور سارے مفسرین کی تفسیریں آپ پڑھیں, اور فرمایا یہ تربیت رسول کا اثر نہیں ہے کہ کوئی شخص ننگی تلوار پر بھی کھڑا ہے تو وہ نام خدا کو بھولتا نہیں ہے. آپ بلال کو دیکھیں, آپ حسین کو دیکھیں, آپ حسن کو دیکھیں, آپ علی کو دیکھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہیجان والے ماحول میں جس وقت اللہ کی تعریف کی تو سارے جذبے تھم گئے اور دلوں کی سماعتیں وہی ابو بکر صدیق کی طرف مائل ہوئی کہ آج صدیق اکبر کہتے کیا ہیں. اللہ اکبر جس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, حمد کی ثنا کی, اور قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول, جس وقت یہ آیت پڑھی تو اب اس خطبے کا جو اثر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب پر ہوا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کانا ابو بکر یوم سکیف احلم منی واوکر, میں تو جذبات میں ڈوبے جا رہا تھا اور ابو بکر اس دن بھی مجھ سے زیادہ وقار والے تھے, مجھ سے زیادہ حلم والے تھے, اور انہوں نے جس طرح جذبات کے تلاطم میں ٹھہراؤ پیدا کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ہے. آگے سنیں جو حضرت امیر المومنین نے کہا. آپ نے فرمایا واللہ ما ترک من کلمۃ اعجبتنی فی تزویری, حدیث شریف کے الفاظ کا معنی تزویر کہتے ہیں. ایسا اردو کا تزویر اور ہوتا ہے اور عربی کا تزویر اور ہے. جو اردو کا تزویر ہے وہ دھوکہ دینے کے معنی میں ہوتا ہے, اور آپ استعمال کرتے ہیں فلاں بندے نے دام تزویر بچھا دیا, تو دام تزویر بچھا دینے کا مطلب ہوتا ہے دھوکے کا نیٹ اور دھوکے کا جال اس نے بچھا دیا. لیکن عربی زبان میں جس وقت تزویر کا لفظ استعمال ہو تو یہ دھوکے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, اس کا معنی ہوتا ہے ترزیم. معنی یہ ہے کہ نفس کو زینت دینا, اس کی اصلاح کرنا, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کے اندر خوبیاں لانا اور کمالات لانا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا ڈسپلن دیکھیں, نظم و ضبط دیکھیں. حالانکہ ہیں دونوں صحابی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں حضور رحمت عالم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں, لیکن حضرت عمر کا نظم و ضبط دیکھو. فرماتے ہیں جیسے ہم حضور سے اصلاح لیتے تھے, جب ابو بکر امیر المومنین بن گئے تو ہم ساروں کے نفسوں کی اصلاح ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے. گویا اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جو تھی حضور کے مسلح پہ جو کھڑے ہوئے تھے, اللہ اکبر کی صدا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لگائی تھی. مجھے نہیں معلوم صاحب کہ جانشینی اور کیا ہوتی ہے اور خلافت اور کیا چیز ہوتی ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام نے تو اس مرد خدا کو آگے کر کے خود پیچھے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد رحمت عالم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. ایک موقف یہ بھی ہے کہ جی نہیں, حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور پوری قوم جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی. اب آئیے میں جو بات کہنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا, واللہ ما ترک من کلمت احجبتنی فی تزویری. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں یہ ابو بکر جو ہیں ایک کلمہ بھی انہوں نے نہ چھوڑا, خدا کی قسم ایک کلمے میں بھی گویا بخل نہ برتا جس کلمے میں وہ ہماری اصلاح نہ کرتے. یعنی دوسرے معنوں میں اس کا مفہوم یہ ہوا, ایک لفظ میں ابو بکر صدیق ہمارے نفوس کی اصلاح کا پیغام دیتے, ایک حرف کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمو دیتے اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر. یار رکھنے کے لیے میں رکا اس لیے ہوں کہ جس وقت میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس خطبے میں یہ پڑھا, جس وقت میں ممبر پر چڑھے نا, تو چڑھنے کے بعد کیا کلام میں جودت ہے اور کیا کلام میں سخاوت ہے, اور یہ ہے فرق خلافت راشدہ میں اور عام گارمنٹس میں, یہ فرق ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو, اگر میں حضور کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو, اور اگر میں حضور کو چھوڑ دوں تو مجھے سیدھا کر دو. تم پر لازم ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. یہ لفظ کیے یہ کہا کہ اگر میں حضور کی اطاعت کروں تو اطیعونی, تم میری اطاعت کرو, اور اگر میں نافرمان ہو جاؤں تو فقیمونی, تو آپ سارے مجھے ٹھیک کر دو, سیدھا کر دو مجھے. یہ خطبہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ایک لفظ نے ہمارے نفس کو مزین کر دیا, آراستہ کر دیا. لیکن اس بات کے لیے میں نے یہ اثر آپ کے سامنے پڑھا, الا قال فی بدیته مثلها وافضل منها. کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے 2 سال کے خطبے سنے ہیں. کہتے ہیں جو خطبہ دیتے نا, وہ کہتے ہیں وہ پہلے خطبے سے اعلیٰ ہوتا, اور جو بات کرتے وہ پہلی بات سے بلی ہوتی, اور محفل میں بیٹھتے اور جس وقت گفتگو کرتے تو ہمارا اس گفتگو کا فیض پہلی گفتگو سے زیادہ بالا ہوتا. تو کہتے ہیں میں نے پھر پوچھ ہی لیا کہ ابو بکر یہ وقار کیسے ملا ہے, یہ جو وقار ہے, حلم ہے آپ کے اندر آیا ہے, یہ کیسے آگے ہے آپ کے اندر. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں وہ بابا محفل تھی, ہم دونوں اکیلے تھے, وہ بھی رونے لگ گئے میں بھی رونے لگ گیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ عمر تمہیں پتا نہیں ہم کیا تھے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا تھے, تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کس قیامت کی برکات ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے. یہ فصاحت, یہ بلاغت, یہ تدبر, یہ سنجیدگی, یہ متانت, یہ حلم, یہ بردباری, اور یہ وقار, اور یہ عزت, اور یہ آنر, یہ ابو بکر کی ذاتی نہیں ہے, یہ نگاہ رسول کی عطا کرتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر علامہ جیلی کا ایک مقولہ آپ کے سامنے لاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے وجود میں اللہ حضرت سبحانہ وقار اور ہیبت پیدا کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے. تو فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کثرت جو ہے وہ درود شریف میں جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے میں یہاں رکا ہوں ایک خاص مقصد کے لیے، پتہ نہیں یہ خیال بھی واہ واہ چیز ہوتی ہے کدھر سے کدھر پرواز کر جاتا ہے. اور ایک کتاب ہمارے جو پالیٹیشین ہیں نا، پڑھے لکھے پالیٹیشین، وہ اس کو ایسا ہی پڑھنا واجب سمجھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنا. قرآن نہیں ہے، میں بتایا یہ جتنے جدید پڑھے لکھے مغربی اداروں سے پڑھے لکھے یہ جو پالیٹیشین ہیں، یہ اس کو قرآن مجید کی طرح پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے سنانے میں بھی یہ کتاب رہتی تھی اور ایوب خان صاحب نے بھی اس کو بہت پڑھا اور پرویز مشرف صاحب بھی اس کتاب کا بہت مطالعہ کرتے تھے. یہ انگریزی زبان کی کتاب ہے جس میں اس کے مؤلف نے 48 نسخے بیان کیے ہیں پاور گین کرنے کے، کہ اگر تم ملک کا اقتدار لینا چاہتے ہو تو اس کے 48 ٹیکٹس ہیں، طریقے ہیں، اگر وہ تم آزما لو تو تم اقتدار سے قریب ہو سکتے ہو اور تم اقتدار پا سکتے ہو. یہ بڑی بڑی پڑھی جانے والی کتاب ہے، الحمد تعالی میں نے بھی پڑھی ہے یہ کتاب. اس میں ایک قانون وہ لکھتا ہے، غور سے سنیے، ایک قانون وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے مقابلے میں آئے تو اس کو مکمل تباہ کرو. وہ ظالم کہیں سے پڑھتے 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 اس کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر جا پڑی. انہوں نے فرمایا کہ قرآن اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے مخالف کو مکمل تباہ کیا تھا، اور یعنی فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. وہ اس سے خز کرتا ہے کہ جناب اپنے دشمن کو مکمل تباہ کریں، اگر اپنے دشمن کو مکمل تباہ نہیں کریں گے تو وہ ایک چنگاری بن کر کے پھر سلگ جائے گا، اور سلگ جانے کے بعد آپ کو تباہ کر دے گا، آپ بچ نہیں سکیں گے. جس وقت میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے صفحہ دل پر ایسے لگا جیسے حضور کی حدیثیں اتر رہی ہوں. تو میں اپنا تخیلاتی سفر کرتے 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 مکہ شریف اور مدینہ شریف میں پہنچ گیا. میں آپ کو عرض کروں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنے دشمن کو ختم کرنے، مار دینے، قتل کر دینے کا اتنا رواج تھا کہ ایک چائنا کی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے دو چاؤ. اس دو چاؤ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ماضی کی تاریخ میں اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اور اپنی بچی کو قتل کر دیا، اور کہا کہ بیٹی اقتدار سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور بیٹا اقتدار سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. تو اس نے اپنے بچوں کو مار کر کے اس نے کس کیا اقتدار کی دہلیز کو. تو پھر اس نے جو حشر نشر کیا اپنے مخالفین کا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. جناب سکندر ہو یا امیر تیمور ہو، انہوں نے جھوٹے وقار کے اصول کے ساتھ جناب لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یہی چیز استعمال کی. میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ میری گفتگو بہت دور تک سنی جاتی ہے، ہمارے پاکستان کے ایک بیوروکریٹ گزرے ہیں سی ایس پی افسر، وہ 22 اسکیل تک پہنچا ہے، وہ اللہ کا بندہ، اس سے جو ملنے آتا تھا نا تو اس نے گلے میں سانپ ڈالا ہوا تھا، وہ سانپ ڈال کے بیٹھتا تھا اس طرح، اور مقصد کیا تھا کہ جو آنے والے ہیں ملنے والے ہیں وہ سمجھے کہ بڑا جابر آدمی ہے، بڑا ظالم بندہ ہے، یہ تو چھوڑے گا ہی نہیں. تو میرے چاند، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک وقار کے وہ طریقے ہیں، دبدبے حاصل کرنے کے وہ طریقے ہیں جن کا شجرہ نصب یا شجرہ بیان جو ہے وہ ویسٹرن پارز کے ساتھ ملتا ہے، اور ایک وقار کا وہ راستہ ہے جو راستہ سیدھا مکہ اور مدینہ تک جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جاتا ہے. راول پنڈی کے اندر بھی کچھ سیاست دان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو مرہوب کرنے کے لیے اور دبدبے اور سولت کا شکار کرنے کے لیے گلوں میں سانپ. دراصل یہ طریقہ امیر تیمور کے سالاروں کا تھا، وہ اپنے گلے میں سانپ ڈال کر کے بیٹھتے تھے، یا وہ شیر مان دیتے تھے. ایک زمانے میں ایک سیاست دان کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب ٹھہرے، یہ شیر باندھا ہوا. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ دانت ٹوٹا ہوا شیر ہے، اس نے ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ جو سانپ آپ گلے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کی خاطر، سانپوں کی بھی حالت یہی ہے. میں تو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے دادا جی صاحب جس گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو جائے وہ اسا پر پھونک مار کر کے وہ جدھر سوٹی لیتے جاتے تھے چیونٹیاں ساری ادھر ہی چلی جاتی تھی. میں نے کہا ہمارا گھرانہ جو ہے وہ جناب پھونکوں سے سانپوں کو قید کرنے والا ہے، تو ہم ان اد مرے ہوئے سانپوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک ٹیکٹ ہے، اور یہ بادشاہ استعمال کرتے تھے. وہ گو چاؤ عورت نے جس وقت اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہا تو اس نے بھی یہی اچکنڈے استعمال کیے کہ اپنے مخالف کو مکمل تباہ کرو. یہ ہے وقار، دبدبے کا راستہ. آؤ میں آپ کو بتاؤں، کیا یہ تاریخ کا یہ لمحہ میٹھا اور سویٹ نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح کیا تو مجھے تاریخ، حدیث، تفسیر کی پوری تاریخ پڑھ کر کے بتائیں کہ حضور جس وقت واپس نکلے تھے مکہ سے تو جو لوگ مدینہ سے ساتھ لے کے گئے تھے ایک بھی حضور نے وہاں نہیں چھوڑا، ایک بھی مکہ میں نہیں چھوڑا. وہ لوگ جو کل کے دشمن تھے، مجھے یہ جملہ پڑھ کے بھی تکلیف ہوئی کہ ایک مورخ نے لکھا تھا کہ اگر فتح مکہ کے دن حضور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیتے تو خلافت راشدہ کے بعد جو تباہیاں مچی ہیں یزید کی صورت میں یہ نہ مچتی، شاید اسلام کی تاریخ جو ہے وہ کوئی دوسری ہوتی. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. گرامی قدر سامعین، میں یہ کہتا ہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے وہ مشرکین جو مسلمان ہوئے تھے، رحمت عالم علیہ السلام نے کعبے کی چابیاں بھی انہیں کو پکڑائیں. پکڑنے کے بعد کہا کہ میں دشمن کو مکمل خاتمے کا میں اعلان کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لا تصریب علیکم الیوم سنانے کے لیے تمہیں آیا ہوں. گویا لوگوں نے موت بانٹی ہے اور مدینے والے رسول نے حیات بانٹی ہے، زندگی تقسیم کی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جناب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے وقار دیکھنا ہے، اگر آپ نے دبدبہ دیکھنا ہے، اگر آپ نے سہولت دیکھنی ہے، اگر آپ نے ہیبت دیکھنی ہے، اگر آپ نے سنجیدگی دیکھنی ہے، اگر آپ نے متانت کی تصویر دیکھنی ہے تو فتح مکہ کے دن اونٹ پر جس طرح رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنی سر مبارک نیچے جھکایا ہوا ہے اور آپ کی ٹھوڑی جو ہے وہ پالان کی لکڑی کے ساتھ لگی جا رہی ہے، لیکن دبدبے کا عالم یہ ہے کہ ایک ماہ کی مسافت تک جدھر حضور جلال سے دیکھ لیں لوگوں کے بدنوں پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. یا رسول، یا نبی، یا مرشد، یہ دبدبہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دبدبہ ذات کے اندر سے نہیں نکلتا، یہ آسمان سے برستا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مولانا جس وقت مضبوط ہو جائے، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جس وقت آپ ہمیشہ ذکر الہی میں رہیں، سوچا اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی ذات کے بعد کافی عرصہ بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی عادت تھی کہ جس وقت آپ درس دینے کے لیے نکلتے تو غسل فرماتے اور خوبصورت کپڑے پہنتے جو میسر ہوتے، امام سر پہ رکھتے، خوشبو لگاتے اور مسند تدریس پر جا کر بیٹھتے، اور امام محمد فرماتے ہیں، یہ بات حضرت امام محمد ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ہم امام مالک کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے زیادہ دبدبے والا شخص نہیں دیکھا ہے، اور اگر کسی آدمی کو سوال کرنا ہوتا، حضرت امام مالک سے پوچھنا ہوتا کوئی چیز، تو اگر حضرت امام مالک اٹھ کر نظر اٹھا کر کہتے کیا ہے تو اس کو سوال بھول جاتا، اور طالب علم کہتے حضور آپ گردن جھکا کے کہا کریں کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی گردن جھکی ہوئی ہو اور نظر نیچے ہو تو سوال پوچھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نظر اٹھا کے پوچھیں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی آنکھوں سے جلال برستا تھا، اور کسی شخص نے پوچھا کہ یہ کیفیت کمائی کیسے ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کاکے عربی کا جو لفظ استعمال کیا اس کا معنی کاکا ہی بنتا ہے، انہوں نے بنا کاکے میں نے ساری زندگی حضور کے روزے پر گزاری ہے، میں نے حضور کے سوا دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو، میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایک زمانے میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ 400,000 اشرفیہ لے لیں اور آپ 3 دن کے لیے صرف شاہی مہمان خانے میں آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کیا ڈبل کر سکتے ہو، تو بادشاہ کے پیغام لانے والے نے کہا ڈبل کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں، انہوں نے فرمایا اس سے ڈبل کر سکتے ہو، انہوں نے کہا اس سے بھی ڈبل کر سکتے ہیں، امام مالک روئے لیکن رونے کے بعد کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے امام مالک کو مدینہ شریف میں سکونت نصیب کی ہے، قسم اس خدا کی جس نے امام مالک کو اس شہر میں سکونت نصیب کی ہے، اگر تم ساری بادشاہی بھی مالک کے قدموں میں آ کر ڈھیر کر دو تو یہ مدینہ شریف کے ایک ذرے کی قیمت بھی نہیں بنتی ہے، میں شہر رسول اور آستان نبوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب، اللہ تعالی کے ذکر نے اس شخص کو دبدبے اور سولت کا پیکر پیکر بنا دیا تھا، اب میں جاہز ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے اور بہت بڑا لکھاری، اس نے وقار لفظ پر ایک مقالہ لکھا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جاہز لکھتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی وقار ایسی چیز تمہیں عطا کرے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مقصد کی طرف توجہ رکھو اور مقصد زندگی پر اپنی گرفت مضبوط کرو، زندگی کے سارے فیصلے اپنے مقصد کی قیمت پر کرنے کی کوشش کرو، فضول گوئی سے بچو اور میں ظالم کہنے لگا ہوں زبردست کے معنوں میں، پتا نہیں وہ ظالم آدمی کی نظر کدھر جا پڑی، وہ کہنے لگا کہ وقار جو ہے یہ اشاروں اور حرکتوں سے بھی زائل ہوتا ہے. جس وقت تم گفتگو کرو تو جو اشارے تم کرتے ہو تم دیکھ لو کہ ان میں کتنا وقار ہے, اور ان میں کتنی لاجک ہے. ویسے اشارے کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی بات کی وضاحت ہوتی ہے. اس کی میں مثال دوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ زمین پھیل گئی, تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں زمین پھیل گئی, تو یہ لاجیکل اشارہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں زمین پھیل گئی تو یہ آپ کی متانت کا جنازہ نکال دینے والا اشارہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سربن پہاڑ بہت بڑا ہے تو یہ اشارہ لاجیکل ہے. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ سربن پہاڑ بہت بڑا ہے تو یہ ہاتھ کا اشارہ شخصیت کا جنازہ نکال دینے والا ہوتا ہے. تو جناب والا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں کا مطالعہ, خصوصاً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبوں کا مطالعہ آپ میں عظمت لائے گا, وقار لائے گا. علم جتنا گہرا ہوگا اشارہ جتنا حسین ہوگا. اللہ رب العالمین وقار کی دولت سے تمہیں نوازے گا. جاہز کہتا ہے کہ وہ شخص کبھی وقار کے پہاڑ پر نہیں پہنچ سکتا جس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ بے سوچے جواب دے. وہ سوچتا نہیں ہے اور توجہ کے بغیر جواب دے جاتا ہے, پھر اس کو صد بار کہنا پڑتا ہے ایکسکیوز می, معاف کیجئے, میں بھول گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر اس نے لکھا کہ غد البصر عظمت لاتا ہے, یعنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. یہ ایک سنجیدہ متین اور باوقار انسان کی علامت ہوتی ہے. اور ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے, وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, تاڑتا ہے, تو یہ اس کی شخصیت کے بکھرے ہونے کا نشان ہوتا ہے اور علامت ہوتی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس وقت وہ چلتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں. تو چڑھائی پر چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی طور پر تھوڑا سا آپ کے مبارک کندھوں میں جھکاؤ تھا. پھر کہا کہ وہ تمام افعال جو چھچورا پن کی علامت بن جائیں ان کو ترک کرنا چاہیے. اسی لیے علماء کے لیے بازاروں میں ریڑیوں پر کھانا کھڑا ہونا بیٹھنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے, اپنے منصب کا احساس مولانا وقار کا سر چشمہ ہے. جس آدمی کو اپنے منصب کا احساس نہ ہو وہ ترقی نہیں پا سکتا. ایک بہت خوبصورت بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے 19 سال کی عمر تھی, تو 19 سال کی عمر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا تشخص کیا ہوگا. ایک طرف 19 سال کی عمر اور دوسری طرف دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ جیسے شخص 19 سال کی عمر کے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور گردن جھکا کے بیٹھتے ہیں. سلام نعمان ابن ثابت کو بھی کہ جس نے اپنے علم کو اپنے تقوی پر اور اپنے علم کو اپنی محبت پر غالب نہ ہونے دیا، انہوں نے اپنی محبت کو جوان رکھا، پرشباب رکھا اور اپنی نسبت کی حفاظت کی، تینوں اماموں کی صحبت پائی، امام زید کی بیعت کی، امام زید کے بعد امام باقر پاک کی، امام باقر دنیا سے اٹھ گئے تو امام جعفر صادق کی صحبت میں آئے، تو اتنا بڑا شخص. لیکن میں بتاتا ہوں کہ وہ جو 19 سال کا شخص اس کے صحبت میں سفیان جیسے لوگ آ کے بیٹھے اور امام ابو حنیفہ جیسے لوگ آ کر کے بیٹھے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جناب والی بڑا خوبصورت وقار کے لیے ایک ارشاد آپ کا نقل کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کے علم سے اس کا عمل زیادہ ہو جائے اور بڑھ جائے، فرمایا وہ باوقار ہوتا ہے، اور جس شخص کے ہاں علم ہو لیکن اس کے پاس عمل نہ ہو وہ شخص بے وقار ہوتا ہے. لوگ اس پر اعتماد کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. سامعین باتمکین، اگر آپ غور کریں تو اس مقولے کے اندر بڑا گہرا معنی پوشیدہ ہے جو ہمیں برانگیختہ کرتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. میں نے بتیرے علماء دیکھے، یقین آنے کے زندگی بھر انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی تھی، جو احترام دیا تھا. میں مثال دوں، میرے استاد شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے بہت کم تقریر فرمائی، لیکن ہزاروں علماء کے وہ استاد اور ہزاروں مشائخ کے وہ استاد. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عملی زندگی حضرت کی اتنی مضبوط تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہم زور کے وقت اسباق سے فارغ ہوتے تو آپ یہ جو بنی سے راجہ بازار کی طرف سڑک جاتی ہے، یہاں ایک حکیم صاحب تھے، تو بلا ناغا میرے استاد محترم ان کے پاس آتے اور میں کہتے ہیں واپس چلے جائیں. تو کبھی ہم پوچھتے حضور آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ رو کے کہتے کہ بچے سب کچھ کتاب میں نہیں ہے، بہت کچھ ان دلوں میں بھی ہے جن دلوں میں کتاب ہے. سب کچھ کتاب میں نہیں ہے، بہت کچھ ان دلوں میں ہے جن دلوں میں کتاب ہے. فرمایا کہ دین کے دلوں ہی سے آگے بڑھا. پھر آپ رو کے کہتے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا دل ہی تو تھا جس پر کتاب نازل ہوئی، جس پر قرآن نازل ہوا. تو عزیزان گرامی، درد سوز اور عملی زندگی انسان کو ایک ایسا وقار عطا کرتی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام حسین کا ایک ارشاد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی جلوت سے اس کی خلوت زیادہ حسین ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر وقار اتارتا ہے، اللہ سبحانہ اس پر وقار اور دبدبہ اور سولت اتارتا ہے. معنی یہ ہے کہ بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو سامنے جب بیٹھا ہوا ہوں تو محفلوں میں تو الفاظ بھی ستھرے ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی بڑے ستھرے ہو جاتے ہیں، لیکن خلوت کو خوبصورت رکھنے والا بندہ جلوتوں کا بادشاہ ہو جاتا ہے. تو علماء کرام، جس وقت آپ عملی زندگی اور سوز و گداز والی زندگی پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور انوار خود بخود لوگوں کے دلوں میں آپ کا وقار اور آپ کی محبت پیدا کر دے. فرزدق شاعر ایک بڑا معروف شاعر تھا، آل بیت اطار کا شاعر اس کو کہا جاتا ہے. ہاں جی، اس نے ساری زندگی حضور کے خاندان کی تعریف کی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ جس وقت حرم شریف میں داخل ہوا تو اس وقت ہشام بھی داخل ہو رہا تھا، بادشاہ تھا. وہ جب تک داخل ہوا تو لوگوں کا ہجوم ٹوٹا اور بادشاہ کو دھکے لگنے لگے، اور لوگ کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے. تو بادشاہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جو فرضی اور مصنوعی دبدبا ہوتا ہے اس کا دیا تو جلانے کی آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں. اسے پھپتی کستے ہوئے کہا کہ یہ کون آ گیا حرم میں، یہ کون آیا ہے حرم میں کہ یہ جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا. تو فرزدق نے اس موقع پر تقریباً 48 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ بیان کیا، اور جس کا پہلا شعر ہی یہ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے شام، اس کو اگر تو نہیں جانتا تو کیا ہوا، یہ وہ آیا ہے کہ جس کو آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں اور اس زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں. یہ جو آنے والا آیا ہے. تو جناب والا، جو لوگ خلوتوں کے تاجدار ہو جاتے ہیں وہ جلوتوں کے بادشاہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب اپنے عمل اور اپنی روحانیت اور اپنے سینے کے درد سوز اور عقیدے اور خدا پرستی کی حفاظت کریں. اس لفظ کے وقار، لفظ کے وقار کو چار چاند لگ گئے. جس وقت قرآن حکیم میں میں نے یہ لفظ پڑھا کہ ازواج مطہرات کے لیے قرآن مجید نے کہا وقرن فی بیوتکن، یہ جو وقرن فی بیوتکن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر وقار کے ساتھ قرار پکڑیے، آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے. اور پہلے زمانے کی جب تو حضور کے گھر نہیں آئی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی تھی، جو پرانی جاہلیت تھی، اس کو یہاں اس گھر میں ظاہر نہ کریں. اچھا یار، میں بتائی ذوق کی بات آ گئی ہے تو میں بتانے لگا ہوں، یہ بھی بس اللہ تعالی کی عطا ہے. بغیر پروگرام کے یہ بات میرے دل میں اس وقت آئی ہے کہ لیکن یہ آیت کے دو حصے ہیں. آدھا حصہ جو ہے وہ ازواج مطہر امہات المومنین کے لیے، اور وہاں کا ہے وقرن فی بیوتکن. حضور کی بیویوں سے اللہ تعالی نے کہا آپ اپنے گھروں میں قیام کیجئے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو 11 حجرے تھے یا 10 تھے یا 9 تھے یا 8، اس وقت جتنے بھی تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو قرآن مجید نے بھی کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ تم اپنے حجروں میں وقار کے ساتھ رہو، تمہارے گھر ہیں یہ. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ازدواجی زندگی میں جو تم سسر ہو نا، سسر ہو، تو یہ جس وقت بہویں لاؤ نا گھر میں تو ان کو احساس دلاؤ کہ اب یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اب تمہارا گھر ہو گیا ہے، اب یہ تمہارا گھر ہو گیا ہے. وقرن فی بیوتکن، یہ تمہارے اپنے گھر ہیں، اپنے گھر ہیں. اب تضاد سے میں تفاوق کا ایک سبق اخذ کر کے بیان کرنے لگا ہوں کہ یہاں یہ کہا کہ یہ حالانکہ گھر تو نبی علیہ السلام کا تھا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا بھائی، لیکن ان کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ تمہارے گھر ہے، جس حجرے میں جو بیوی رہتی ہے ام المؤمنین رہتی ہے اسی کا گھر ہے. یاد رکھنا اگر کوئی سسر اور ساس اپنی بہو کو یہ احساس دلا دے کہ یہ گھر اب ہمارا نہیں رہا تمہارا ہو گیا ہے، تو 100 جنگیں ختم، 100 لڑائیاں ختم. یہ لڑائیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ساس اور سسر چابیاں نہیں دیتے، وہ اپنی تجاری پر اپنی گرفت ڈیلی نہیں کرتے. وہ جناب کہتے ہیں میں، جس وقت وہ میں پھنسے ہوتے ہیں تو جو تو کے گھر سے تو لاتے ہیں وہ آپ کی اپنی کیسے بنے، اس کو تو اپنی بنانے کے لیے صاحب یہ احساس ہے جو قرآن مجید نے. اچھا آگے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی پاک فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو اور مولا علی کو چادر میں لیا، اور چادر میں لینے کے بعد کہا کہ اے اللہ یہ میری آل بیت، یہ بیوت ہیں اور یہ بیت ہے، اس کو سمجھیے کہ وقرنا فی بیوتکن، جو ازواج مطہرات نے کہا اپنے گھروں میں رہو، یہ تمہارے اپنے گھر ہیں. لیکن جس وقت حسنین کریمین کو حضور چادر کے نیچے لے تو آیت کا اگلا حصہ اترے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں ان کو کہا گیا کہ یہ نبی کے اہل ہیں. اب سیگے بھی پہلے سیگے مونس کے تھے، اب سیگے مذکر کے ہو گئے، پہلے کرنا تھا اور اب کم 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 ویطہرکم تطہیرا، سیگے بدل گئے، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، پہلے بیوت تھے اب بیت ہو گیا. میں اس سے معاشرتی سائنس بتانے لگا ہوں. اور جس وقت داماد کے گھر جاؤ تو داماد کو یہ احساس دلاؤ کہ میرے بچے یہ تو میرا گھر ہے جہاں میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ تیرا تھوڑا ہی ہے. بیویوں کو کہا یہ تمہارا ہے، اور جہاں بیٹی کے گھر گئے اس کو تصور یہ ہو. اور یاد رکھنا داماد جس وقت اپنے سسر سے یہ محبت پانے لگ جائیں تو معاشرتی سائنس کبھی بگڑتی نہیں ہے. جناب سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، ہم اپنے دامادوں بچیوں کو نہ وہ محبت دے سکتے ہیں نہ وہ پیار دے سکتے ہیں، اور توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر وفا ہر اطاعت کے ڈانگرے ہم پر جو ہیں وہ نچھاور کیے جائیں. کچھ صاحب اللہ اکبر، کیا میں امام اوزاہی کی بات مجھے یاد آئی. امام اوزاہی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے تو بازار میں قدم رکھا تو وہ حیا کا پیکر، علم کا پیکر، عمل کا پیکر، تقدس کا پیکر، وہ جا رہا ہے تو ایک مدنی آواز مارنے کے بعد کہا کہ کوئی بندہ ہے جو ناطف خریدے. یہ ناطف کیا چیز ہے؟ ناطف کہتے ہیں جس وقت یہ آپ بناتے ہیں نا، کیا پنیر، پتہ نہیں یار میں پنیر کیسے بناتے ہیں، میں غلط ہی نہ ہو جاؤں، لیکن کھوا جس وقت آپ بناتے ہیں تو دودھ کو تیز جس وقت گرم کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، گرم ہوتے 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 وہ جو چیز بچ جاتی ہے. تو عرب لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دودھ میں شہد ملاتے ہیں، شہد ملانے کے بعد اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ گرم ہو کہ جس وقت تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو وہ لذیذ بڑا ہوتا ہے، اس میں شہد ہوتا ہے، اس کو ناطف بولتے ہیں عربی زبان میں. امام اوزاہی نے سنا کہ کوئی بندہ آواز لگا رہا ہے میں ناطف بیچ رہا ہوں، کوئی ہے اس کا خریدار؟ تو پاس ہی دوسرے ایک مقام پر، دوسری ریڑھی پر ایک اور بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے شہد والا ناطف ہے، یہ تو بکا جا رہا ہے. تو وہ پیاز بیچ رہا تھا تو پیاز بیچتے ہوئے اس نے اونچی آواز مار کے کہا بسل 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 خیر من الاصل. اب اس جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیاز پیاز پیاز، یہ پیاز اتنا میٹھا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. تو امام اوزاہی نے کہا توبہ 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 توبہ،
استغفر اللہ. جس وقت انہیں استغفر اللہ پڑھی تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو ایک تاریخی جملہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ اب جھوٹ جو ہے وہ بازاروں میں گھس گیا ہے. ریڈیو والے جھوٹ بولتے ہیں, اب سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, اب چھوٹے چھوٹے مقصد کی خاطر لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے, معاشرہ تباہ ہو گیا. میں نے توبہ اس لیے کی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ اتر رہے, اور اوزاعی اس جگہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے بسل خیر من الاصل. تو جناب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت روئے اور آپ نے کہا کہ اللہ عذاب نازل نہ کرنا, تو ان کے شہر کا ایک عظیم محدث ان سے گویا ہوا اور ان سے کہا کہ اے اوزاعی, کہ میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ اوزاعی کا جسم اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے, اور یہ جس وقت باتیں کرتا ہے اور رحمت نور باتیں کرتا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اوزاعی کیا ہے. تیرے صدق نے تجھے وقار عطا کر دیا ہے, تیری سچائیوں نے تجھے یہ وقار اور یہ دبدبا عطا کر دیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور میں واپس آپ کو لاؤں گا کہ جناب جس وقت بندہ ممبر سے نیچے اترے کچھ اور ہو, ممبر پر چڑھے تو 100 جھوٹ بولے, اور ایک 90 سالہ خطیب مجھے یاد آیا بالا کوٹ کا, وہ پنڈی میں خطابت کرتا تھا, میں میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ سید زادے ہو میرے لیے دعا کر دو, اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کہا کہ جناب محترم, آپ نے تو خطابت کی ہے اتنے عرصہ, آپ قرآن پڑھاتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آپ اتنا ڈر رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو اس کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب 60 سال یا 70 سال جمعہ پڑھایا, پتہ نہیں لوگوں کو کہتے رہے اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا, فرمایا یا نہ فرمایا کہتے رہے اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا, جھوٹ بولتے رہے ہیں. حدیث کا ہے لیکن حدیث نہیں ہوئی ہے, قرآن کی آیت کہی ہے تو آیت نہیں ہوئی ہے, اب ڈر لگتا ہے کہ قبر میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو میرے عزیزوں, جس وقت انسان اپنے جسم پر گرفت قائم کر لے اور اس کے اندر عملیت روحانیت اور یہ جذبے سچے آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور اس کو عطا ہوتا ہے. آخری بات, یہ شکوہ تو اپنی جگہ قائم ہی ہے کہ باتیں ختم نہیں ہوتی اور وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر جاتا ہے, لیکن اگر میں اپنی گفتگو کا خاتمہ دو حدیثوں پر نہ کروں تو میں خود تشنگی محسوس کروں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام, اتاکم اہل الیمن ہم ارق و افیدہ, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ یمن والے آئیں گے اور یہ یمن والے وہ ہیں جن کے دل بہت نرم ہے, والین قلوبن, بڑے گداز دل کے یہ لوگ ہیں, والحکمہ الایمان یمان والحکمہ یمانیہ. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی تعریف کی کہ ایمان تو یمانی ہے اور حکمت بھی یمن میں ہے. فرمایا کہ والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل, یہ جو اونٹ چرانے والے ہیں بڑے متکبر لوگ ہوتے ہیں, ان میں بڑا فخر آ جاتا ہے, اجڈ لوگ ہوتے ہیں. آگے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا والسکینہ والوقار, وقار عنوان کی وجہ سے حدیث سنائی, رحمت عالم علیہ السلام نے والسکینہ والوقار فی اہل الغنم,
یہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے باوقار ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کمزور جانور ہے, اور یہ کمزور جانور ہے تو اسی لیے اہل اللہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں بکریاں چرانے کا شغف رکھتے ہیں. ویسے بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایمان وہی بچائے گا جو بکری لے کر کے یا دو بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ چلا جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی علیہ السلام اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاه وعلیکم بالسکینہ والوقار. وقار کی قیمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی کہ جس وقت اقامت ہو جائے, تکبیر ہو جائے, تو دوڑ کے نہ جاؤ مسجد میں, آرام اور وقار کے ساتھ جاؤ. جناب دیکھو نماز اسلام میں کتنی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے, لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے شخصیت کی عظمت اور وقار کے لیے کہ بندہ سر پہ امامہ رکھا ہوا ہو اور وہ اس طرح دھوڑ رہا ہو تو وہ کیسا لگے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا جاؤ آہستہ جاؤ, وقار کے ساتھ جاؤ اور نماز پڑھو, جو بچ جائے اٹھ کے پڑھ, اور جب طریقہ ہے اس کو پانے کا تو بے وقار ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ شخصیت کی حفاظت ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ جوتا ٹوٹ جائے تو کبھی ایسے نہ چلو کہ ایک جوتا پہنا ہوا ہو اور ایک جوتا آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو, اس لیے کس سے شخصیت بری لگتی ہے, بندہ اچھا نہیں لگتا, وقار اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو مولانا محترم ریڑی پر کھڑا ہو کے کھانا, بازار میں بیٹھ کر کے پیشاب کر لینا, اور کوئی ایسا گلی ڈنڈا اٹھ کے شروع ہو جانا, کرکٹ کھیلنے لگ جانا, تو اس سے آپ کی شخصیت بکھرے گی, آپ اچھے نہیں لگیں گے. آپ تو جو شخصی وقار ہے وہ بہت بہت عمدہ چیز ہے. میرے پیر مرشد قدس سر العزیز نے ایک موقع پر مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ سفید کپڑے پہنتے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ امامہ باندھا کرو بہت اچھا لگتا ہے. آپ خود ویسے ہی رومال ٹوپی پر لپیٹ لیتے تھے. تو ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھو 2000 آدمیوں کو نماز پڑھاتے ہو اور 2000 آدمی نماز آپ کے پڑھتے ہیں, 4000 آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں. ہر آدمی دو آنکھوں سے اپنے خطیب کو دیکھتا ہے, تو جس وقت 4000 آنکھوں کا مرجع آپ ہیں اور آپ رسول اللہ علیہ السلام کے مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ممبر پر آپ کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ ایسے کھڑے ہو نا پتہ چلے حضور کا غلام کھڑا ہوا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کھڑا ہوا ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ والوقار. کھانا کھاتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے, پانی پیتے ہیں جگ کے ساتھ پانی شروع کر دیا, پلیٹیں سامنے پڑی ہوئی ہیں, ہم نے جناب پلیٹوں کے بجائے ڈونگے میں کھانا شروع کر دیا, کتنی رف پرسنالٹی آپ کی لگے گی اور آپ کتنے بکھرے ہوئے آدمی معلوم ہوں گے. پلیٹ میں کھانا پڑا ہوا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, تو جناب آپ صرف علماء ہی نہیں دوسرے لوگ بھی چمچ کے ساتھ کھا رہے ہیں, چلے کھائیں. رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ کے ساتھ کثرت کے ساتھ کھایا ہے, نبی علیہ السلام نے چھری اور بھی استعمال کی ہے, گوشت کو چھری کے ساتھ کاٹ کر کے بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہے. تو ہم لوگ تنگ نظر نہیں ہیں, چلے کھائیں, لیکن جس طرح ٹن 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 باج رہی ہوتی ہے, اور مجھے میری والدہ ماجدہ کی نصیحت یاد آئی. میری والدہ ماجدہ نے ایک دفعہ مکئی کے دانے بھونے اور کہا کہ بیٹا کھاؤ گڑ کے ساتھ, تو میں گڑ کے ساتھ کھانے لگا تو
ساتھ اٹھائے اور جیب میں ڈالے اور جانے لگا. میں نے کہا کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں, ساتھ کھاؤں گا. تو اما جی نے کہا نہیں بیٹا, ادھر ہی کھاؤ. تو میری دادی اما نے کہا کہ بی بی آپ ایک تو اس بچے کو ہر بات میں ویسے ہی پابند کرنے لگ جاتی ہیں. تو میرے والدہ صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ مکئی کے دانے کھانے سے کڑک کڑک ہوتی ہے, کڑک 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 کڑک, اور آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر کڑک کڑک ہو رہی ہے, اور یہ کوئی چکی پستی ہوئی اچھی توڑی لگتی ہے کہ جناب علی منہ کی چکیاں بنائی ہوئی ہوں. تو یہ جو گرفت کی ہے, یہ بچے, ایک ہوتا ہے علم پڑھنا, ایک ہوتا ہے گڑنا, کہ آپ ایک اچھے انسان, آپ ایک اچھے مسلمان کسی جگہ بیٹھے ہوئے محسوس ہوں, یہ ہے کریمانہ زندگی. اس کی آسان ترین امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو اپنا لوں. میں اس کے بعد جب اپنی عملی شعوری زندگی میں آیا تو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا, مجھے کوئی حدیث ایسی ملے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس سے منہ میں آواز پیدا دی ہو, کڑک 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 کڑک. تو مجھے تو کم از کم کوئی حدیث شریف اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ملی. نفاست کرینے, سلیقے, وقار, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے وجود اطر میں رکھی ہیں. ہمیں پوری دیانت کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ رجوع الی اسوۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کی شخصیتوں کو میٹھا میٹھا بنا دے گا, لیکن اس میں حکمتیں ضرور ضرور ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقار ہی پر, اب میں صرف وقار لفظ کا یہ والا دوں گا جس پر قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت بیان کی تھی, تو ذرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو, اس میں برکت ہے, اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے, اور اس سورہ بقرہ پر کبھی باطلہ غالب نہیں آ سکتے, جادوگر اس سورت پر غالب نہیں آ سکتے. پھر آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو, یہ چمکتی ہوئی دو صورتیں ہیں. تو جس وقت رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا تو کہتے ہیں جس وقت بندہ دنیا سے اٹھے گا تو فوراً جس وقت قبر سے نکلے گا تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر ہی اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوگی اور وہ اس سے پوچھے گا مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ تو وہ جو قبر سے اٹھنے والا ہے وہ کہے گا نہیں, میں آپ کو نہیں پہچان سکا, آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں, جو تو قرآن مجید کے ساتھ تیرا تعلق تھا, میں وہ قرآن مجید ہوں, تو اس سے ملاقات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر رحمت عالم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن والے شخص کو جنتی لباس پہنائے گا اور اس کے والدین کو بلا کر کے حضور نے فرمایا اس کے سر پر بھی وقار کا تاج رکھے گا, محمد تاج الوقار. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے سر پر تاج الوقار رکھا جائے گا. یہ وقار اتنی زبردست چیز ہے اور ممدوح چیز ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں. آپ نے اس کو فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا, یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے بہتر چیز ہے. تو جناب والا سب سے بڑی بات, اللہ تعالی نے وقار کا اپنے لیے یہ استعمال کیا اور فرمایا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ تعالی کے لیے وقار, یعنی اس کی توحید کو ماننا, اس کی اطاعت کرنا, شکر ادا کرنا, گناہوں سے اجتناب کرنا, ہر وقت ذکر میں رہنا, ہر وقت ذکر میں رہنا. بس ڈاکٹر اقبال کے ایک کلام کی صورت میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو, رزم ہو یا بزم ہو, پاک دلو پاک باز. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.